ثم الراوي في الأصل قسمان معروف بالعلم والاجتهاد كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأمثالهم رضي الله تعالى عنهم. یہاں سے یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر قیاس میں اور حدیث مرفوع کے اندر تعارض آ جائے تو کس کو ترجیح دی جائے گی. بھائی کیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں؟ قیاس میں اور حدیث مرفوع میں تعارض آ جائے تو کس پر عمل کیا جائے گا؟ حدیث مرفوع سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے اور قیاس دوسری بات کا تقاضا کر رہا ہے تو کس پر عمل کیا جائے گا؟ تو مصنف اب اس کی تفصیل بتلانے لگے آپ کو. بھائی ثم الراوی فی الاصل قسمان، پھر کہتے ہیں راوی اصل میں قسمانی دو قسم پر ہیں مولانا. معروف بالعلم والاجتہاد، ایک وہ جو معروف ہو علم اور اجتہاد میں. بھائی صحابہ کی بات کر رہے ہیں مولانا، سب سے پہلے روایت کی حضور سے کون روایت کریں گے؟ صحابہ. بھائی تو صحابہ پھر کہتے ہیں دو قسم پر ہیں وہ حدیث کو جو روایت کرنے والے ہیں. معروف بالعلم والاجتہاد، کچھ وہ صحابہ ہیں جو علم و اجتہاد میں معروف ہیں، یعنی مجتہدین صحابہ ہیں. کچھ صحابہ کیا ہیں؟ مجتہدین ہیں. اللہ نے انہیں اجتہاد کا ملکہ نصیب فرمایا تھا، وہ احادیث سے کیا کرتے تھے؟ مختلف قسم کے احکامات نکالنے کی قدرت رکھتے تھے. بھائی تو کچھ وہ صحابہ ہیں اور کچھ غیر مجتہدین ہیں، بھائی ان کا ذکر آگے آئے گا. تو کہتے ہیں پھر راوی اصل میں دو قسم پر ہیں، کچھ وہ ہیں جو معروف ہیں مشہور ہیں علم اور اجتہاد میں، کل خلفاء الاربعۃ، جیسے خلفاء اربعۃ ہیں مولانا خلفاء راشدین، بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے علاوہ مثالیں ذکر کر رہے ہیں جو مجتہدین صحابہ ہیں، اور جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں بھائی، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. بھائی یہ تینوں عبداللہ نام ہے تینوں کا، بھائی سمجھ میں آیا؟ تو ان کو عبادلہ ثلاثہ بھی کہتے ہیں. عبداللہ کی جمع کیا ہے؟ عبادلہ. عبادلہ ثلاثہ بھی کہتے ہیں ان کو. بھائی جیسے یہ تین ہیں مولانا، وزید ابن ثابت، اور جیسے حضرت زید ابن ثابت ہیں یہ بھی اجتہاد میں معروف ہیں، اور حضرت معاذ ابن جبل ہیں، وہ امثالہم، اور ان جیسے جو اور صحابہ ہیں. کچھ مثالیں ذکر کر دیں بھائی، سارے صحابہ نہیں ذکر کیے کہ جو مجتہدین ہیں. جیسے نیچے مثال دیا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وغیرہ. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجتہدہ تھیں بھائی، اور ان جیسے اور صحابہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم. فَإِذَا صَحَّتْ عِنْدَكَ رِوَایَتُهُمْ، صَحَّتْ اَي ثَبَتَتْ، صَحَّتْ کس معنی میں ہے یہاں پر؟ ثبت. پس جب ثابت ہو جائے آپ کے نزدیک روایتهم، ان مذکورہ صحابہ کے روایت، عن رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، حضور علیہ السلام سے، یکون العمل بروایتهم اولا، تو ان کی روایت پر عمل کرنا اولا ہے من العمل بالقیاس، قیاس پر عمل کرنے سے. مصنف رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں بھائی؟ کہ صحابہ دو قسم پر ہیں جو حدیث کی روایت کرنے والے ہیں، کچھ وہ صحابہ ہیں جو مجتہدین ہیں. اگر وہ صحابہ جو مجتہدین ہیں ان کی کوئی روایت آپ تک پہنچتی ہے بھائی، ان کی کیا ہے؟ کوئی روایت آپ تک پہنچتی ہے اور ثابت ہو جاتی ہے آپ کے نزدیک بھی حضور علیہ السلام سے، یعنی اس میں باقی ساری شرطیں بھی پائی جا رہی ہیں، اب آگے جو راوی آ رہے ہیں سارے کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، عادل ہیں، قوی حافظے والے ہیں اور عاقل ہیں، اور سند بھی کیا ہے؟ متصل ہے، حضور علیہ السلام تک پہنچتی ہے، درمیان میں راوی وغیرہ ساقط نہیں ہے، یعنی جو ذکر ہی نہ ہو بھائی. تو کہتے ہیں جب اس قسم مجتہدین صحابہ کی روایت آپ تک پہنچے تو ان کی روایت پر عمل اولا ہے قیاس پر عمل کرنے سے. ایک ہے قیاس, ایک ہے بھائی حدیث مرفوع آ جائے اور قیاس آ جائے. حدیث میں ایک حکم دیا جا رہا ہے ایسا کرو, اور قیاس کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے؟ اس کے خلاف کا. اب کس کو ترجیح دی جائے گی, قیاس پر ہم عمل کریں گے یا حدیث مرفوع پر عمل کریں گے؟ بھائی بحث یہ چل رہی ہے. سمجھ میں آیا بھائی مسئلہ؟ سمجھ میں آیا بھائی کہ حدیث مرفوع آ جائے اور قیاس آ جائے تو اب کس پر عمل کیا جائے گا جب دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں؟ بھائی کہتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ مجتہدین صحابہ کی کوئی روایت پہنچے اور ثابت بھی ہو جائے آپ کے نزدیک, تو پھر اب کس پر عمل اولا ہے؟ حدیث مرفوع پر عمل اولا ہے بھائی. یکون العمل بروایتہم اولا, ان صحابہ کی روایت پر عمل اولا ہے قیاس من العمل بالقیاس, قیاس پر عمل کرنے سے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ جی مصنف سے اس عبارت میں تسامح ہوا ہے مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اولا ذکر کیا مصنف نے بھائی, اولا کے حدیث پر, حدیث مرفوع پر عمل کرنا اولا ہے, اولا ہے. اس سے بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ قیاس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے, البتہ وہ غیر اولا ہے. جائز ہے لیکن کیا ہے؟ غیر اولا. حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں کہ قیاس پر, حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس پر عمل کرنا جائز ہی نہیں ہے بھائی. جب حدیث مرفوع آ گئی اور صحیح حدیث آپ کے پاس آئی ہے تو پھر اب کس پر عمل کیا جائے گا؟ حدیث مرفوع پر عمل کیا جائے گا. قیاس کیا ہے؟ قیاس تو رائے کا نام ہے. مجتہد ایک رائے دیتا ہے کہ مجھے اس سے یہ سمجھ میں آیا مسئلہ یوں ہے بھائی, اور ایک طرف صریح حدیث ہے حضور کا حکم ہے, تو پھر کس پر عمل کیا جائے گا؟ حدیث مرفوع پر, قیاس پر عمل نہیں. تو مصنف نے اولا کا لفظ استعمال کیا جس سے بظاہر یہ وہم پڑتا ہے کہ شاید قیاس پر بھی عمل جائز ہے, البتہ وہ کیا ہے؟ غیر اولا. حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے بھائی. وَلِهَذَا رَوَى مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَدِيثَ الْأَعْرَابِ الَّذِي كَانَ فِي عَيْنِهِ سَوْءٌ فِي مَسْأَلَةِ الْقَهْقَهَةِ وَتَرَكَ الْقِيَاسَ بِهِ. اور اسی وجہ سے مولانا روایت کیا امام محمد رحمہ اللہ نے حدیث اعرابی کو, دیہاتی کی حدیث کو, مولانا ایک دیہاتی صحابی تھے ان کی حدیث کو روایت کیا. الذی کان فی عینہ سوءٌ, جن کی آنکھ میں خرابی تھی, مولانا جن کی آنکھ میں خرابی تھی یعنی نظر کمزور ہوگی بھائی. فی مسألۃ القہقہۃ, کس مسئلے میں؟ قہقہے کے مسئلے میں. وترک القیاس بہ, اور اس کے ذریعے قیاس کو ترک کر دیا بھائی. قیاس کو کیا کر دیا؟ ترک کر دیا. حدیث اعرابی ہے مولانا جو حضرت معبد جہنی, حضرت معبد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. صحابی کون ہے؟ حضرت معبد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح یہ روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہدین صحابہ میں سے تھے. کن میں سے تھے؟ ہاں انہی صحابہ کی بات چل رہی ہے جو مجتہدین ہوں, تو وہ مجتہدین صحابہ میں سے تھے. انہوں نے روایت کی ہے ایک حدیث مولانا, ایک دیہاتی کی حدیث بھائی. روایت یہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, ایک دیہاتی صحابی آئے, دیہات وغیرہ میں رہتے تھے, وہ مسجد نبوی میں آئے, آنکھ میں خرابی تھی, کوئی نظر وغیرہ بھائی کمزور ہوگی ان کی, آئے مسجد نبوی میں, ایک گڑھا تھا اس میں گر گئے بھائی. مسجد نبوی میں کوئی گڑھا وغیرہ تھا, نظر کمزور تھی, نظر نہیں آیا, اس میں گر گئے. پچھلی صفوں میں کچھ صحابہ کھڑے تھے, ان کی نظر پڑ گئی, وہ بڑے زور سے کہہ کہا لگا کر ہنسے. نماز ختم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا بھائی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مڑے صحابہ کی طرح فرمایا من ضحک منکم قہقہتن۔ دیکھیے یہ آپ کے حاشیہ نمبر 3 میں جو ہے یہ حدیث دی ہوئی ہے، بھائی اس کو نشان زدہ کر لیجئے۔ من ضحک منکم قہقہتن فلیعد الوضوء والصلاۃ جمیعا، جو تم میں سے قہقہ لگا کر ہنسا ہے پس چاہیے اسے کہ وہ اعادہ کرے وضو کا اور نماز دونوں کا۔ وضو اور نماز مل گئی حدیث پہ۔ من ضحک منکم قہقہتن فلیعد الوضوء والصلاۃ جمیعا، جو تم میں سے ہنستا ہے قہقہ لگا کر پس چاہیے اسے کہ وہ اعادہ کرے لوٹا لے وضو اور نماز دونوں کو۔ یہ ہے حدیث اعرابی میں، سمجھ میں آیا؟ تو دیکھا اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جنہوں نے قہقہ لگایا تھا نماز میں، ان کو وضو بھی لوٹانے کا حکم دیا کہ دوبارہ وضو کریں، اور نماز بھی دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا بھائی، نماز بھی نماز کے نماز کو وہ دہرائیں بھائی، دوبارہ پڑھیں نماز بھائی۔ اب دیکھو ٹھیک ہے قہقہ لگانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے مولانا، لیکن قہقہ لگانے سے وضو ٹوٹ جائے یہ بات خلاف القیاس ہے بھائی، اس لیے کہ وضو تو ٹوٹا کرتا ہے خروج نجاست سے، اور قہقہ لگانے میں کوئی خروج نجاست نہیں، لہذا قیاس یہ تقاضا کرتا ہے کہ نماز میں قہقہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ لیکن حدیث مرفوع سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ نماز میں قہقہ لگانے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ وضو بھی دوبارہ کریں بھائی، معلوم ہوا وضو بھی ٹوٹ گیا ہے۔ اب یہ حدیث مولانا ایک طرف حدیث مرفوع تھی، ایک طرف قیاس تھا، لیکن امام محمد رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ قہقہ لگانے سے کیا ہو جائے گی نماز میں، وضو ٹوٹ جائے گا اور وضو لوٹانا پڑے گا دوبارہ بھائی۔ صورت دیکھا، حدیث مرفوع حدیث تھی، اور کس راوی کی تھی؟ ایسے راوی، ایسے صحابی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مجتہد ہیں، تو لہذا ان کی وجہ سے آپ اس وجہ سے روایت پر عمل کیا جائے گا حدیث پر، اور قیاس کو کیا کیا جائے گا؟ ترک کیا جائے گا بھائی، قیاس کو ترک کیا جائے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھیے ولہذا رد روا محمد رحمہ اللہ، اور اسی وجہ سے روایت کیا امام محمد رحمہ اللہ نے حدیث الاعرابی الذی کان فی عینہ سوء فی مسئلۃ القہقہۃ، وہ حدیث ان دیہاتی صحابی کی جن کی آنکھ میں خرابی تھی قہقہ کے مسئلہ میں، وترک القیاس بہ، اور قیاس کو اس کے وجہ سے ترک کر دیا ہے بھائی حدیث کی وجہ سے، ورنہ تو قیاس کیا تقاضا کرتا تھا کہ وضو کو نہیں ٹوٹنا چاہیے بھائی۔ مسئلہ سمجھ میں آیا اچھی طرح؟ اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا کہ صحابہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، وہ نماز میں کیسے قہقہ لگا کر ہنس پڑے بھائی؟ بظاہر اشکال ذہن میں آتا ہے، تو علماء جواب دیتے ہیں مولانا کہ یہ صحابہ پچھلی صفوں کے صحاب میں کھڑے تھے اور جدید الاسلام تھے، مولانا نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے بھائی، ہمیں نماز وغیرہ کے بارے میں پوری طرح پتہ ہی نہیں تھا بھائی، صورت سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے چونکہ نئے مسلمان ہوئے تھے، احکام وغیرہ پوری طرح پتہ نہیں تھے، اس لیے نماز میں وہ واقعہ دیکھا تو ان بے اختیار قہقہ لگا کر ہنس پڑے بھائی۔ وروا حدیث تاخیر النساء فی مسئلۃ المحاذات وترک القیاس بہ، اور روایت کیا ہے امام رواح کے اندر ہوا ضمیر، وہ بھی راجہ ہے امام محمد رحم اللہ کا نام جو پیچھے گزرا بھائی، اور روایت کیا ہے امام محمد رحم اللہ نے حدیث تاخیر النساء، عورتوں کو مؤخر کرنے کی حدیث کو فی مسألۃ المحاذات، برابری کے مسئلے میں بھائی، محاذات کے مسئلے میں بھائی عورتوں کو مؤخر کرنے کی روایت کی ہے، وترک القیاس بہ، اور اس حدیث کی وجہ سے قیاس کو کیا کر دیا ہے، ترک کر دیا ہے بھائی. بھائی یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بھائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں، اخروہن حیث اخرہن اللہ. بھائی جی حدیث لکھ لیجئے بھائی، اخروہن اخروہن حیث اخرہن اللہ. اخروہن حیث اخرہن اللہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بھائی. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اخروہن، ان عورتوں کو مؤخر رکھو، حیث اخرہن اللہ، کیونکہ اللہ نے ان کو مؤخر رکھا ہے بھائی. ان عورتوں کو کیا کرو، مؤخر کرو، کیونکہ اللہ نے ان کو کیا فرمایا ہے، مؤخر فرمایا ہے بھائی. بھائی مرد کی تخلیق پہلے ہوئی ہے، عورت کی تخلیق بعد میں ہوئی ہے بھائی. پہلے کن کو پیدا کیا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، اور اس کے بعد حضرت حوا کو بھائی. تو عورتوں کو تخلیق میں اللہ نے مؤخر فرمایا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں بھی ان کو مؤخر رکھو، نماز میں بھی ان کو مؤخر رکھو. اب چنانچہ اگر کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ نماز میں برابر کھڑی ہو جائے بھائی، تو اس صورت میں فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوگی بھائی. اس شخص کی نماز ہی، اگر کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ برابر میں کھڑی ہو جائے نماز میں، تو پھر نماز ہی اس مرد کی نہیں ہوگی بھائی. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا کہ عورتوں کو مؤخر رکھو نماز میں بھائی. سمجھ میں آیا؟ فقہا نے کئی شرائط لکھی ہیں کہ وہ عورت کیا ہو، مشتہات ہو اور مرد کے برابر میں کھڑی ہو، اور مشتہات ہو، مرد کے برابر میں کھڑی ہو، اور درمیان میں کوئی آڑ وغیرہ بھی نہ ہو بھائی. تو اس صورت میں اور بھی کچھ شرائط لکھی ہیں بھائی، فقہ کی کتابوں میں آپ نے پڑھی ہوں گی، تو اب اس مرد کی نماز نہیں ہوگی. سمجھ میں آیا مسئلہ بھائی؟ آپ دیکھیے یہاں مرد کی نماز ہی نہیں ہوئی بھائی. اب قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ مرد کی نماز نہیں ٹوٹنی چاہیے، کیونکہ نماز کے منافی کوئی عمل پایا گیا جی؟ اس نے بھی نماز کے منافی تو کوئی عمل نہیں کیا بھائی، وہ تو اپنی نماز ادا کر رہا ہے. لیکن دوسری طرف حدیث مرفوع ہے، وہ کیا کہہ رہے، اس میں کس چیز کا ذکر ہے کہ عورت کو مرد سے پیچھے ہونا چاہیے، معلوم ہو مرد کے برابر ہوئی تو مرد کی نماز نہیں ہوگی. تو یہ حدیث ایک طرف قیاس ہے، قیاس تقاضا کرتا ہے نماز باطل نہیں ہونی چاہیے، ایک طرف حدیث ہے جس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی اس شخص کی بھائی. تو چنانچہ اس مسئلے میں بھی امام محمد رحمہ اللہ نے یہ حدیث چونکہ مجتہد صحابی کی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور وہ معروف ہیں اجتہاد کے اندر، مشہور مجتہد صحابی ہیں، لہذا حدیث پر عمل کیا اور قیاس کو کیا فرمایا، ترک فرمایا بھائی. جی مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آیا بھائی؟ اس پر تو فقہائے کرام لکھتے ہیں مولانا کہ مرد کی نماز ہی نہیں ہوگی، ہاں عورت کی نماز ہو جائے گی بھائی، کوئی عورت کیا ہے مرد کے برابر کھڑی ہو مولانا، عورت مشتہات ہے، عاقل ہے اور نماز بھی کامل ہے، رکوع سجدے والی ہے، درمیان میں آڑ بھی کوئی نہیں ہے، جماعت کی نماز امام نے عورت کی نیت بھی کی ہے، تو ان صورتوں میں کیا ہوگا مرد کی نماز؟ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی جب مرد کی نماز نہیں ہوئی تو عورت کی نماز بھی تو نہیں ہونی چاہیے، بھئی حدیث میں کیا حکم دیا گیا کہ عورتوں کو پیچھے رکھو، تو عورت کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ خود پیچھے ہونا چاہیے، تو اس نے بھی تو حدیث کے خلاف ورزی کی ہے اور مرد کے برابر میں کھڑی ہوئی ہے، لیکن کیا بات ہے فقہاء کرام کہتے ہیں مرد کی نماز تو نہیں ہوگی لیکن عورت کی نماز ہو جائے گی؟ جواب یہ مولانا کہ حدیث میں صراحتاً مردوں کو حکم دیا گیا ہے، اخرو کون سا صیغہ ہے مولانا؟ مذکر کا صیغہ ہے، اے مردوں تم پیچھے کرو عورتوں کو، تو صراحتاً حکم ہوا مردوں کو، لہذا اب اگر اس کے مرد کے برابر میں کوئی عورت ہوئی تو مرد کے بارے میں ہم حکم لگائیں گے اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، اور عورت کو چونکہ صراحتاً حکم نہیں، اس کے لیے تو حکم ضرورتاً ثابت ہوا، صراحتاً تو کس کے لیے ہے؟ مرد کے لیے، اور عورت کے لیے ضرورتاً ثابت ہوا، لہذا عورت کی نماز ہو جائے گی، البتہ وہ گناہگار ہوگی، البتہ وہ کیا ہوگی؟ گناہگار ہوگی بھائی. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ وروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها حديث القيء وترك القياس به، اور روایت کیا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قیء کی حدیث کو اور قیاس کو اس کی وجہ سے ترک فرمایا ہے، قیاس کو اس کی وجہ سے ترک فرمایا ہے بھائی. جی چار نمبر حاشیے میں یہ حدیث آپ کے دی ہوئی ہے، اس پر نشان لگا لیجئے. جی حدیث القیء، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، انہو قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قاء او رعف فی صلاتہ ہونا چاہیے بھائی، من قاء جس نے قے کی، اور رعفا یا جسے نکسیر آئی بھائی، نکسیر وہ جو ناک سے خون آتا ہے بھائی، جس نے قے کی یا جسے نکسیر آئی، فی صلاتی ہی اس کی نماز میں، فل ینفرف بس اسے چاہیے کہ پھر جائے، واپس لوٹ جائے، ولیتوضا اور اسے چاہیے کہ وضو کرے، وَلْيَبْنِ عَلَىٰ صَلَاتِهِ اور چاہیے کہ وہ بنا کرے اپنی نماز پر، مَا لَمْ يَتَقَلَّمْ جب تک اس نے بات نہیں کی بھئی، جب تک اس نے بات. جی حدیث کا ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی؟ مَنْ قَاءَ وَرَعُفَ فِي صَلَاتِهِ جس کو قے آئی یا نکسیر آئی اپنی نماز میں، فَلْيَنْصَرِفْ اسے چاہیے کہ پھر جائے، لوٹ جائے، وليتوضا اور وضو کرے، وليبني على صلاته اور بنا کرے اپنی نماز پر، ما لم يتكلم جب تک اس نے کلام، یعنی لوٹ جائے بھائی، قے آ گئی نماز کے دوران، مثلا مولانا دو رکعتیں پڑھ چکا تھا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو اسے قے آ گئی یا نکسیر آئی، حدیث میں آتا ہے کہ وہ پھر جائے اپنی جگہ سے چلا جائے، سیدھا جا کر وضو کرے اور وضو کر کے واپس آئے اور اسی نماز پر بنا کرے بھائی، اسی نماز پر کیا کرے؟ جہاں سے وہ نماز چھوڑی تھی وہیں سے آگے شروع کر دے بھائی، دو رکعتیں پہلے پڑھ چکا تھا اور کل چار رکعتیں پڑھنی تھی تو باقی دو کیا کر لے؟ اسی نماز پر بنا کرے، لیکن کب تک؟ ما لم يتکلم جب تک اس نے کسی اور سے کلام نہ کیا، اگر وہ جب وضو کرنے گیا درمیان میں کسی سے کلام کر لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی مولانا، اب بنا نہیں کر سکتا. اب دیکھیے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے اور حضرت عائشہ مجتہدہ ہیں بھائی، اور یہ حدیث خلاف القیاس ہے بھائی. قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ جی کہ کیسے حدیث میں آیا کیسے وضو ٹوٹ جائے گا، حالانکہ قیاس یہ تقاضا کرتا ہے کہ کیسے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس لیے کہ قے جو ہے وہ نجس نہیں ہے مولانا، معدے کے اوپر والے حصے سے آتی ہے اور جو کہ محل نجاست نہیں ہے بھائی. لہذا قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ قے کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، لیکن حدیث میں کیا ذکر آ رہا ہے کہ جسے قے آئے اسے پھر جا کر کیا کرنا چاہیے، وضو کرنا چاہیے. تو یہ حکم حدیث میں آیا اور خلاف القیاس ہے، لیکن یہ حدیث چونکہ ایسی صحابیہ کی ہے جو مجتہدہ ہیں، لہذا ایسی صورت میں کس پر عمل کیا جائے گا؟ حدیث پر عمل کیا جائے گا اور قیاس کو ترک کیا جائے گا. قیاس کو ترک کیا جائے گا. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی اچھی طرح؟ قیاس کیا تقاضا کرتا ہے کہ قے سے تو وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ قے کہاں سے آتی ہے؟ معدے کے اوپر والے حصے سے آتی ہے اور جو محل نجاست نہیں ہے، لہذا وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے. لیکن اس مسئلے میں چونکہ حدیث مرفوع آ رہی تھی اور تھی بھی ایسی صحابیہ کی جو مجتہدہ ہیں، تو امام محمد رحمہ اللہ نے حدیث پر عمل کیا اور قیاس کو کیا کر دیا؟ ترک کر دیا بھائی. یہ مولانا عام شارحین کی تقریر ہے جو اس مقام پر کرتے ہیں بھائی. یہ کس کی تقریر ہے؟ عام شارحین کا. مولانا آپ اصول الشاشی کی جتنی شروحات اٹھائیں گے دیکھیں گے سب نے یہ مسئلہ اسی طرح ذکر کیا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ مسئلہ ایسا نہیں بھائی. مصنف یہاں سے یہ ذکر، یہ مراد ان کی نہیں ہے جو شارحین تقریر کرتے ہیں بھائی. میں اس مقام پر دوسری تقریر کرتا ہوں اور امید ہے وہ تقریر حق ہوگی. مولانا مصنف یہاں سے یہ نہیں بتلانا چاہتے کہ قے کے خلاف قے سے تو وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، قیاس یہ تقاضا کرتا ہے اور حدیث کیا ہے؟ خلاف القیاس ہے. بلکہ مصنف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس حدیث میں نمازی کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر اسے قے آئے یا نفسیر آئے تو وہ پھر جائے، واپس جا کر وضو کرے اور آ کر پھر اسی نماز پر کیا کرے؟ بنا کرے. یہ خلاف القیاس ہے مولانا. اسی نماز پر بنا جائز نہیں ہونی چاہیے، قیاس یہ تقاضا کرتا ہے، اس لیے کہ اس شخص کو نماز کے دوران حدث لاحق ہوا ہے بھائی، اس کو قے آئی ہے یا نفسیر آئی ہے، اور قے بھی نجس ہے اور نفسیر کے خون نکلا خون بھی نجس ہے، اور احناف کے نزدیک خروج نجاست بدن سے ہو، تو اس صورت میں وضو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو قے آئی یا نفسیر آئی تو وضو ٹوٹ گیا، اور جب وضو ٹوٹ گیا تو اب نماز بھی کیا ہونی چاہیے؟ ٹوٹ جانی چاہیے. تو لہذا اب اسی نماز پر بنا صحیح نہیں ہونی چاہیے. نیز اس نے عمل کثیر بھی کیا ہے بھائی، وضو ٹوٹ گیا تو وضو کے ٹوٹنے کے بعد وہ پھر کر جائے، گھوم کر جائے، جا کر وضو کرے اور وضو کر کے پھر آئے. تو دیکھو اتنا عمل کثیر کیا، چل کر جانا پڑا، پھر وضو کرنا پڑا، پھر واپس آنا پڑا، تو یہ عمل کثیر بھی کیا ہے؟ نماز کے منافی ہے، اس سے بھی کیا ہے؟ نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو حدیث میں حدث کے لاحق ہونے اور عمل کثیر کے باوجود اسی نماز پر بنا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ اسی نماز پر بنا کرنا یہ خلاف القیاس ہے. قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اسی نماز پر بنا صحیح نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حدث لاحق ہوا ہے اور نیز عمل کثیر کیا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو حق یہ ہے مولانا اس مقام پر مصنف کا ارادہ اسی تقریر کا ہے جو میں نے کی ہے، جو عام شارحین کرتے ہیں اور جو اسی کتاب کے محشی حضرات آپ حاشیہ میں بھی پڑھیں گے تو وہی عام شارحین کی تقریر درج ہے مولانا، وہ تقریر مصنف کی مراد نہیں ہے مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اس کی تائید صاحب اصول شاشی کے اپنے قول سے بھی ہوتی ہے بھائی، کتاب میں نکالیے مولانا ذرا صفحہ نمبر 86 بھائی، دیکھیے مصنف اصول شاشی کا قول بھی میری اس تقریر کی تائید کرتا ہے، صفحہ نمبر 86 میں دیکھیے، سطر نمبر 5 میں، وقال لو شج فی صلاته او احتلم یبنی علی صلاته بالقیاس علی ما اذا سبقه الحدث لا يصح لان الحكم في الاصل لم يعقل معناه فاستحالت تعديته الى الفرع. یہاں اس مقام پر یہی مسئلہ بیان ہوگا جو میں نے ذکر کر دیا بھائی، صورت سمجھ میں آئی؟ جب اس مقام پر تقریر آئے گی تو آپ دیکھ لیجئے گا یہی تقریر ہوگی جو میں نے ابھی اس حدیث کے مسئلے میں بیان کی بھائی، تو معلوم ہوا بھائی اس مقام پر کیا ہے، وہی تقریر ثانی کیا ہے، درست ہے، عام شارحین اور محشی حضرات جو تقریر کرتے ہیں وہ درست نہیں بھائی. تو میرے خیال میں مصنف یہ مسئلہ ذکر کرنا چاہتے ہیں، بہرحال عام شارحین وہ تقریر کرتے ہیں بھائی. اس تقریر کو میں نے اس لیے ترک کیا مولانا کہ اس تقریر کی صورت میں کیا کہنا لازم آتا ہے کہ قین نجس نہیں، یہی مسئلہ ذکر ہوا تھا نا، عام شارحین کیا کہتے ہیں کہ قین نجس لہذا اسے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، حالانکہ مولانا قے بالاتفاق نجس ہے، تمام فقہا نے لکھا ہے کہ قے کیا ہے، نجس ہے، اور اس تقریر سے تو لازم آتا ہے کیا کہنا پڑتا ہے کہ قے نجس وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، لیکن حدیث میں کیا حکم دیا جا رہا ہے ٹوٹنے کا بھائی، مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی ٹوٹنے کا، لیکن میں نے کیا کہا کہ یہاں کیا تقریر کرنی چاہیے کہ حدث اور عمل کثیر کی وجہ سے اسی نماز پر بنا جائز نہیں ہونی چاہیے، تو اسی نماز پر بنا کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ حکم کیا ہے، خلاف القیاس ہے، خلاف القیاس ہے. اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا کہ آپ نے کہا قے بالاتفاق نجس ہے، حالانکہ یہ بات اعتراض ہے، اعتراض درست نہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں قے نجس نہیں، اسی لیے وہ فرماتے ہیں کسی کو قے آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اعتراض سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ نے کیا کہا بھائی یہ تقریر جو میں نے تقریر کی اس کے اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ قے بالاتفاق نجس ہے، حالانکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تو قے نجس کیونکہ ان کے نزدیک قے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جواب مانا یہ بات درست نہیں بھائی، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی قے نجس ہے بھائی، باقی رہی یہ بات کہ ان کے نزدیک قے سے وضو کیوں نہیں ٹوٹتا، وجہ یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک صرف خروج نجاست سے وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ ان کے نزدیک وضو تب ٹوٹتا ہے جب خروج نجاست ہو سبیل معتاد سے، جب کیا ہو بھائی، خروج نجاست ہو کس سے، سبیل معتاد سے، جب نجاست اس راستے سے خارج ہو جس سے عادتاً نجاست خارج ہوتی ہے، یعنی احد السبیلین سے، پیشاب وغیرہ کے جو دو راستے ہیں ان سے نجاست خارج ہوگی تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا بھائی، سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں ہے کہ ان کے نزدیک قے نجس نہیں ہے، قے ان کے نزدیک بھی نجس ہے مولانا، لیکن چونکہ وہ احد السبیلین سے خارج نہیں لہذا اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، وضو کس نجاست سے ٹوٹتا ہے ان کے نزدیک، جبکہ احناف کے نزدیک مولانا خروج نجاست مطلقاً بدن سے کہیں سے بھی خروج نجاست ہو تو وضو کیا ہو جایا کرتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ان کے نزدیک خروج نجاست کہاں سے ہو بھائی، سبیل معتاد سے ہو مولانا تو پھر وضو ٹوٹے گا، ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا بھائی. یہ اسی طرح ہے جیسے دم مولانا، دم خون. اب امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک خون کے نکلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، آپ کے کہیں زخم لگ گیا خون نکل آیا، احناف کے نزدیک وضو ٹوٹ گیا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وضو نہیں ٹوٹے گا. اس کا یہ معنی نہیں کہ خون ان کے نزدیک نجس نہیں ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ خون کیا ہے؟ نجس ہے. تو پھر بھائی خون نکلا وضو کیوں نہیں ٹوٹا؟ وہ کیا ان کا کیا جواب ہے کہ یہ خروج نجاست تو یہاں پایا گیا لیکن سبیل معتاد سے نہیں ہے، اور خروج نجاست سے تب وضو ٹوٹتا ہے جب وہ کس سے ہو؟ سبیل معتاد سے ہو، سبیل معتاد جس سے عادتاً نجاست خارج ہوتی ہو گئی. جی اشکال جواب سمجھ میں آیا بھائی؟ اشکال یہ ہوتا تھا کہ آپ نے کہا قے بالاتفاق نجس ہے، ہمیں یہ بات تسلیم نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک قے نجس نہیں، اس لیے ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا. جواب میں نے بتلایا کہ نہیں بھائی ان کے نزدیک بھی قے نجس ہے، البتہ ان کے لیے خروج نجاست سے تب وضو ٹوٹتا ہے جب وہ کس سے ہو؟ سبیل معتاد یا سبیل معتاد سے نہیں. یہ اسی طرح ہے جیسے دم مولانا ان کے نزدیک نجس ہے لیکن اس کے خروج سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ کب؟ جبکہ وہ سبیل معتاد سے نہ ہو مولانا. اس پر پھر اشکال ہوتا ہے مولانا کہ آپ نے کیا کہا کہ قے نجس ہے، تو اگر قے نجس ہے تو پھر تو اس سے وضو فوراً ٹوٹنا چاہیے چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو. حالانکہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کثیر ہے تو وضو ٹوٹے گا، قے کثیر ہے تو وضو ٹوٹے گا، اور قے قلیل ہے تو وضو. مل الفم پڑھا ہے آپ نے یا نہیں پڑھا بھائی فقہ کی کتابوں میں؟ کہ اگر قے مل الفم ہوئی، منہ بھر ہوئی تو وضو ٹوٹے گا، اور اگر منہ بھر نہ ہوئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. تو یہ قلیل اور کثیر ہے. منہ بھر کیا ہے؟ مل الفم کیا ہے؟ کثیر ہے. اور اس سے جو مل الفم نہ ہو وہ کیا ہے؟ قلیل ہے. اشکال سمجھ میں آیا بھائی؟ اشکال پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ قے نجس ہے، اگر قے نجس ہے تو قلیل اور کثیر کا فرق نہیں ہونا چاہیے بھائی، چاہے قلیل ہی کیوں نہ ہو قے پھر بھی وضو ٹوٹنا چاہیے، وضو ٹوٹنے کا حکم لگانا چاہیے، کیونکہ چاہے اگرچہ قلیل ہی کیوں نہ ہو خروج نجاست تو پایا گیا یا نہیں پایا گیا بھائی؟ قے تو نجس ہے آپ نے کہا، اور چاہے قلیل ہی کیوں نہ ہو خروج نجاست تو پایا گیا، اور جب بھی خروج نجاست پایا جائے تو طہارت کو کیا ہونا چاہیے؟ زائل ہونا چاہیے. لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ قلیل اور کثیر میں فرق کرتے ہیں. مل الفم ہو تو وضو ٹوٹنے کا حکم لگاتے ہیں، مل الفم نہیں تو وضو ٹوٹنے کا حکم بھی نہیں لگاتے بھائی. جواب مولانا، سب سے پہلے تو یہ سمجھے مولانا، آپ نے آج تک مل الفم پڑھا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ مل الفم قے بھائی، منہ بھر قے سے کیا مراد ہے؟ جی یاد رکھو، مل الفم وہ قے ہے جسے انسان روکنے سے اور واپس کرنے سے عاجز آ جائے. قیمتی بات آپ کو بتلا رہا ہوں مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ جی لکھ لیجئے بھائی، لکھ لیجئے یہ بات. یہ معنی نہیں ہے اتنی قے ہو کہ منہ کو بھر دے، نہیں بھائی نہیں، مل الفم کا یہ معنی نہیں. مل الفم وہ قے ہے کہ جسے انسان روکنے سے اور واپس کرنے سے عاجز آ جائے، کہ جسے انسان روکنے سے اور واپس کرنے سے عاجز آ جائے. لکھ لیا بھائی؟ تو ملء الفم وہ قہ ہے جس انسان روکنے سے اور واپس کرنے سے عاجز آ جائے بھائی. تو ہم اس قہ کو ناقض وضو قرار دیتے ہیں جو ملء الفم ہو، اور اس قہ کو ناقض قرار نہیں دیتے جو ملء الفم نہ ہو بھائی. وجہ اس کی یہ کہ فم جو ہے من وجہ داخل کے حکم میں ہے اور من وجہ خارج کے حکم میں ہے. فم من وجہ کیا ہے؟ داخل کے حکم میں ہے اور من وجہ خارج کے حکم میں ہے بھائی. آپ دیکھتے نہیں بعض احکامات میں فم پر داخل کا حکم لگایا جاتا ہے، بعض مسائل کے اندر خارج کا حکم لگایا جاتا ہے بھائی. دیکھو وضو کے اندر چہرے کے دھونے کا حکم دیا گیا، معلوم ہوا چہرے کا دھونا فرض ہے، اور چہرے میں منہ بھی آتا ہے یا نہیں آتا مولانا؟ لیکن کیا منہ اندر کا دھونا کلی کرنا فرض ہے ہمارے نزدیک؟ فرض فرض نہیں ہے. معلوم ہوا اگر یہ داخل کے حکم میں ہے، کس کے حکم میں ہے؟ اگر یہ خارج کے حکم میں ہوتا تو خارج کا دھونا تو، چہرے کے خارج کا دھونا تو فرض ہے، تو کلی کرنا بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ فرض ہونا چاہیے تھا. معلوم ہوا اسے کون سا حکم دیا یہاں فقہا نے؟ داخل کا. کون سا؟ داخل. من وجہ یہ داخل ہے، اور من وجہ خارج بھی ہے مولانا. روزے میں اگر کوئی روٹی کا ٹکڑا منہ کے اندر رکھ لے، آپ کیا حکم فوراً لگائیں گے؟ روزہ ٹوٹ گیا جی؟ نہیں بھائی، روزہ نہیں ٹوٹا جب تک اس روٹی کا کوئی ذرہ پیٹ حلق میں چلا جائے، پیٹ تک نہ پہنچ جائے، روزہ ٹوٹنے کا حکم منہ میں تو اس نے روٹی کا ٹکڑا رکھا بھائی اس شخص نے. تو یہاں پر مولانا منہ کو کون سا حکم رکھ دیا مولانا؟ خارج کا حکم دیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اگر یہ داخل کا حکم میں رکھتے تو پھر تو داخل روٹی ہوئی ہے منہ میں یا نہیں ہوئی بھائی؟ فوراً کیا ہونا چاہیے؟ روزہ ٹوٹنا چاہیے. معلوم ہوا فم منہ جو ہے مولانا من وجہ داخل کے حکم میں ہے اور من وجہ خارج، بعض مسائل میں داخل کے حکم میں ہے اور بعض میں خارج کے حکم میں. بس نافذ وہ قہ ہے جو خارج من الفم ہو، نہ کہ وہ قہ جو کہ خارج الى الفم ہو. جلدی لکھیے بھائی. بس ناقص وہ قہ ہے بس ناقص وہ قہ ہے جو خارج من الفم ہو، جو کہ خارج من الفم ہو، منہ سے خارج ہو، نہ کہ خارج الى الفم ہو بھائی. منہ تک جو آئے وہ ناقض نہیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ بھائی قہ کبھی آدمی قابو کر لیتا ہے یا نہیں، روک لیتا ہے یا نہیں بھائی؟ وہ ناقض نہیں ہے بھائی. ہاں اگر ناقہ منہ سے نکل آئی، معلوم ہوا قابو اسے روک نہیں سکا، انسان اسے روکنے سے عاجز آ گیا، وہ ناقض ہے بھائی. معلوم ہوا اسے کون سا حکم دیا یہاں فقہا نے؟ داخل کا. کون سا؟ داخل. جی کیا لکھا بھائی؟ جی بس ناقض وہ قہ ہے جو خارج من الفم ہو، نہ کہ وہ قہ جو کہ خارج الى الفم ہو، یعنی جس قہ کا واپس کرنا ممکن ہے، یعنی جس قہ کا واپس کرنا ممکن ہو، یعنی جس قہ کا واپس کرنا ممکن ہو وہ عدم خارج کے حکم میں ہے، وہ عدم خارج کے حکم میں ہے. اور جس کے واپس کرنا ممکن نہ ہو، اور جس قے کا واپس کرنا ممکن نہ ہو، یعنی کثیر ہو، یعنی کثیر ہو، وہ خارج کے حکم میں ہے، وہ خارج کے حکم میں ہے، اور اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، تو ناقص کون سی قے ہے؟ ناقض وہ قے ہے جو خارج من الفم ہو، یعنی منہ سے نکل آئے، ہم اسے روک نہیں سکے، واپس نہیں لے جا سکے، وہ قے ناقض ہے مولانا. اور جو قے خارج الی الفم ہے، یعنی منہ تک تو آئی، یعنی حلق تک آئی. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں بھائی حلق میں کیا ہوتا ہے، کچھ پانی وغیرہ میدے کا نکل آتا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، اسی کو واپس لے جاتے ہیں یا وہ واپس چلا جاتا ہے خود ہی. تو یہ قے ہے غیر مل الفم. قے تو آ گئی مولانا، حلق تک آ گیا یا نہیں بھائی، پانی تو قے آ گئی، لیکن اسے ہم نے روک لیا، واپس کر لیا، تو یہ ہے غیر مل الفم. اور اگر ہم اسے روک نہ سکے اور تھوڑی قے ہو گئی، چاہے قلیل کیوں نہ ہو، تو یہ کیا ہے، مل الفم ہے، اور اس سے وضو کیا ہوگا، ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ناقص کون سی قے ہے، جو خارج من الفم، منہ سے خارج، یعنی منہ سے نکل آئے، یعنی جسے ہم روک نہیں سکے، اب منہ سے نکل آئی بھائی. اور جو قے خارج الی الفم ہے، منہ تک آئی ہے، حلق وغیرہ تک آئی اور ہم اسے واپس لے گئے، تو یہ خارج من الفم نہ ہوئی، بلکہ صرف خارج الی الفم، منہ تک ہوئی، آئی ہے پھر واپس چلی گئی، یہ قے ناقض نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کون سی قے ناقض ہوئی، خارج من الفم ہو، نہ کہ وہ قے جو خارج الی الفم ہو. الی الفم جی، مسئلہ یہ والا مکمل ہوا بھائی. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ مصنف کتاب پر خلاصہ مسئلہ دوبارہ سن لو بھائی. مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ امام محمد رحم اللہ نے حدیث قے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی وجہ سے قیاس کو کیا کر دیا، ترک کر دیا، کیونکہ حضرت عائشہ مجتہدہ ہیں، اور مجتہد صحابی کی حدیث جب قیاس کے خلاف آ جائے تو کس پر عمل کیا جائے گا، حدیث پر عمل کیا جائے گا اور قیاس کو ترک کیا جائے گا. اس مقام پر دو تقریریں میں نے کی والا، ایک عام شارحین کی تقریر ہے بھائی. عام شارحین کیا فرماتے ہیں کہ یہ حدیث خلاف القیاس کس طرح ہے، کہ اس حدیث میں قے کے ذریعے وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگایا گیا ہے، جبکہ قے کے ذریعے قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ قے کے ذریعے وضو کو نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس لیے کہ قے میدے کے اوپر والے حصے سے آتی ہے جو کہ محل نجاست نہیں ہے، تو قیاس تقاضا کرتا ہے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے. اور حدیث میں کیا حکم دیا گیا، وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگایا گیا ہے حدیث میں، تو یہ حدیث خلاف القیاس ہوئی. لیکن چونکہ یہ مجتہدہ کی روایت ہے، لہذا کیا کیا جائے گا، قیاس کو امام محمد نے ترک فرمایا اور حدیث پر عمل کیا بھائی. دوسری تقریر میں نے کی کہ بھائی یہ تقریر درست نہیں بھائی، عام شارحین، تمام شارحین یہی تقریر کرتے ہیں بھائی، لیکن یہ تقریر اس مقام پر درست نہیں بھائی، اس لیے کہ اس تقریر سے تو یہ کہنا لازم آتا ہے کہ قے نجس نہیں ہے، حالانکہ قے تو بالاتفاق کیا ہے، نجس ہے مولانا. تو پھر کیا مسئلہ خلاف القیاس ہے بھائی، اس حدیث میں ہے کہ وہ کیا کرے، اس قے یا نقصیر آئے تو پھر جائے جا کر کیا کرے، وضو کرے آئے اور پھر اسی نماز پر بنا کرے، یہ پھر اسی نماز پر بنا کرنا یہ کیا ہے؟ خلاف القیاس، کیونکہ اسے حدث لاحق ہوا ہے اور نیز اس نے عمل کثیر کیا ہے، تو اب اسی نماز پر بنا جائز نہیں ہونی چاہیے، جبکہ حدیث میں اسی نماز پر بنا کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ خلاف القیاس ہے۔ لیکن چونکہ یہ حدیث کس کی ہے؟ مجتہدہ صحابیہ کی ہے، لہذا امام محمد نے حدیث پر عمل کیا اور قیاس کو کیا کر دیا؟ کر قیاس تو چاہتا تھا، بنا صحیح نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے اس تقریر میں کیا کہا کہ قہ بالاتفاق نجس ہے مولانا، حالانکہ قہ تو بالاتفاق نجس نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک قہ نجس نہیں، اسی لیے ان کے نزدیک قہ سے وضو نہیں ٹوٹا۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ بات درست نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی قہ کیا ہے؟ نجس ہے۔ ہاں وضو اس لیے نہیں ٹوٹتا کیونکہ ان کے نزدیک مطلق خروج نجاست سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس وقت وضو ٹوٹتا ہے جب خروج نجاست کہاں سے ہو؟ سبیل معتاد سے ہو۔ کس سے ہو؟ سبیل معتاد سے، یعنی احد السبیلین سے نجاست خارج ہوگی تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بھائی یہ اسی طرح ہے جیسے خون والا نا، خون کے نکلنے کی صورت میں بھی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، آج جبکہ عام بدن پر زخم اور اس سے خون نکلے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک خون نجس تو ہے لیکن سبیل معتاد سے خارج، ہاں سبیل معتاد سے خارج ہوگا تو پھر وہ بھی کس چیز کا حکم لگاتے ہیں؟ وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگاتے ہیں۔ اس پر پھر دوسرا اشکال ہوا کہ اگر آپ نے کہا قہ نجس ہے تو پھر تو قلیل اور کثیر کا فرق نہیں ہونا چاہیے، کثیر کیسے بھی وضو جیسے ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح قلیل سے بھی کیا حکم لگانا چاہیے کہ وضو ٹوٹ جائے، کیونکہ خروج چاہے قلیل ہی کیوں نہیں لیکن خروج نجاست تو ہے بھائی اور قہ نجس ہے۔ تو جواب میں نے بتلایا بھائی کہ بھائی سب سے پہلے تو قلیل اور کثیر میں ہم فرق کرتے ہیں، کثیر کسے کہتے ہیں؟ جو مل الفم ہو، اور مل الفم کہتے کس کو ہیں بھائی؟ آپ نے آج تک پڑھا تو تھا لیکن تعریف کا علم نہیں تھا، آج آپ کو اس کی تعریف کا بھی پتہ چل گیا۔ مل الفم کسے کہتے ہیں؟ جسے انسان روکنے اور واپس کرنے سے عاجز آ جائے، بھائی سمجھ میں آیا؟ روکنے اور واپس کرنے سے عاجز آ جائے۔ اور پھر بتلایا کہ ہمارے نزدیک ناقص وہ قہ ہے جو مل الفم ہو، جو مل الفم نہیں وہ ناقص بھی نہیں، وجہ یہ کہ فم من وجہ داخل کے حکم میں ہے اور من وجہ خارج کے حکم میں ہے، لہذا ناقص وہ قہ ہوگی جو خارج من الفم ہو، منہ سے باہر نکلے بھائی، منہ سے، منہ کو ہم نے داخل والا حکم دے دیا، سمجھ میں آیا؟ تو منہ سے نکلے گی، اور منہ سے کون سی قہ نکلے گی؟ جو مل الفم ہوگی، تو لہذا وہ قہ ناقص نہیں جو خارج الی الفم ہو بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ خارج، تو لہذا وہ قہ جو مل الفم نہ ہو وہ عدم خارج کے حکم میں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور جو قہ مل الفم ہو وہ کیا ہے؟ خارج کے حکم میں ہے، کثیر ہے، لہذا اس سے کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو عام شارحین اس کی وہ دوسری تقریر اس لیے کرتے ہیں غالباً، وہ مغالطے کا سبب دراصل وہ حدیث القہ، یہ قہ کا لفظ ہے مولانا، کیا ہے؟ قہ کا لفظ، یہ حدیث چونکہ حدیث القہ کے نام سے مشہور ہے تو اس قہ سے، اور متن میں بھی یہی قہ کا لفظ آیا، تو اس سے مغالطہ لگا کہ شاید اسی قہ کے مسئلے کی طرف کیا ہے؟ مصنف کا اشارہ، حالانکہ ان کا قہ کے مسئلے کی طرف نہیں اشارہ، ان کا اشارہ تو حدیث قہ کی طرف ہے، اور حدیث قہ میں خلاف القیاس کیا چیز ہے؟ کہ اسے صلات پر کیا کرے؟ بنا کرے، یہ خلاف القیاس ہے، نہ کہ یہ خلاف القیاس ہے کہ قہ سے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، قہ سے تو وضو ٹوٹنا ہی چاہیے کیونکہ قہ ہے ہی نجس مولانا، قہ ہے ہی کیا؟ نجس بھائی، کتنی کراہت آتی ہے قہ سے بھائی، آپ جانتے ہیں نہیں جانتے بھائی، تو قہ تو ہے ہی نجس مولانا، تو یہ کیسے کہا گیا، کیسے کہہ سکتے ہیں ہم کہ قہ نجس نہیں ہے مولانا، قہ نجس نہیں، دیکھیے کتاب پر بھائی، وروا عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث الصحوی بعد السلام وترک القیاس به، اور روایت کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث صحو کو، بھئی سجدہ صحو والی حدیث روایت کی ہے امام محمد رحم اللہ نے، سجدہ صحو بعد السلامی، کس کے بعد بھئی؟ سلام کے بعد. وطرق القیاس بھی، اور اس کی وجہ سے قیاس کو کیا کر دیا؟ ترک کر دیا ہے بھئی. حدیث صحو مولانا دیکھئے حاشیہ نمبر 5 میں دی ہوئی ہے شروع میں بھئی. نبی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ سَحْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلَامِ، لِكُلِّ سَحْوٍ ہر غلطی کے لیے، سَجْدَتَانِ دو سجدے ہیں، بَعْدَ السَّلَامِ کس کے بعد؟ سلام کے بعد بھائی، سلام کے بعد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ نماز میں اگر کوئی کوتاہی غلطی وغیرہ ہو جائے تو پھر کیا کر لو؟ سلام کے بعد کتنے سجدے کر لو؟ دو سجدے کر لو. تو یہ حدیث مرفوع ہے، اور کس راوی کی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ مشہور ہیں کس چیز کے ساتھ؟ اجتہاد کے ساتھ. تو لہٰذا اب یہ حدیث اگرچہ قیاس کے خلاف ہے لیکن قیاس کو ترک کیا جائے گا، اور کس پر عمل کیا جائے گا؟ حدیث. بھئی یہ حدیث قیاس کے خلاف کس طرح ہے؟ وہ اس طرح مولانا کہ یہ حدیث میں کس چیز کا حکم دیا گیا؟ نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کر لو؟ دو سجدے کر لو. اور کب کرو بھئی؟ سلام کے بعد کرو بھئی. تو یہ دو سجدے اس غلطی کی تلافی کے طور پر ہیں جو نماز میں ہوئی ہے بھئی، اور وہ غلطی کوتاہی کس میں ہوئی ہے؟ نماز میں. لہٰذا جب یہ اس کی تلافی ہے تو تلافی بھی کس کے اندر ہونی چاہیے؟ نماز کے اندر ہونی چاہیے. اور سلام سے تو بندہ کیا ہے؟ نماز سے باہر آ جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے من وجہ. تو لہٰذا قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ غلطی ہوئی نماز کے اندر تو تلافی بھی کس میں ہو؟ نماز میں ہو. لہٰذا یہ دو سجدے سلام سے پہلے ہونے چاہیے یا بعد میں ہونے چاہیے؟ سلام سے پہلے ہونے چاہیے بھئی. دو سجدے کیا ہیں؟ سلام سے. بھئی کوئی غلطی کس میں ہوئی ہے؟ نماز میں. تو دو سجدے بھی کس میں ہونے چاہیے؟ معلوم ہوا سلام سے پہلے ہونے چاہیے، سلام سے پہلے ہونے چاہیے. لیکن حدیث میں کیا آیا ہے کہ سلام کے؟ تو یہ حدیث خلاف القیاس ہے مولانا. لیکن چونکہ یہ مجتہد صحابی کی حدیث ہے لہذا امام محمد رحمہ اللہ نے قیاس کو ترک فرمایا، اور کس پر عمل کیا؟ حدیث پر عمل کیا بھئی. مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی؟ چلیے مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت السلام.